وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز تمام اہل والعیال اور عام تمام حاضرین کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائمہ اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں اور جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کلمہ پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں. میں نے کل کے موضوعات میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آج جو آیت مبارک میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا ایمان والا نہیں بن سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کرے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے اور قبول بھی ایسے کرے کہ پھر دل میں کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہ رہے کوئی کلکلی نہ رہے اور میرے نبی کے حکم پہ اپنی گردن جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اطاعت کریں اور ساتھ یہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے مدنی پاک کی اطاعت جو ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر تشریعی امور میں شریعت کے احکام میں کوئی بات اپنے منشے سے اپنی خواہش سے اپنے ارادے سے نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل نہ ہو جائے. تو جب اللہ کا نبی ہر فیصلہ اللہ کے حکم پہ دیتے ہیں تو گویا اس کی مثال یوں ہو گئی کہ فرمان خدا ہوتا ہے زبان مصطفیٰ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو اللہ نے قرآن میں بڑا قسم کھا کے فرما دیا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا، کہ میرا نبی تو بولتا بھی نہیں ہے، یعنی شریعت کے معاملات میں، دنیا کے معاملات الگ ہوتے ہیں، تشریعی امور جو ہیں، شریعت کے امور جو ہیں، احکام جو ہیں، حدود جو ہیں، اس میں میرا نبی نہیں بولتے اپنی خواہش سے، اپنی تمنا سے، مگر وہ فرماتے ہیں جو اللہ نے ان پہ وحی بھیجا۔ اسی لیے آپ سارے قرآن میں دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں اطیع اللہ واطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور کئی فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو میرا مدنی دے اس کو لے لو، پکڑ لو، اور جس سے میرا مدنی منع کرے، نہی کرے، رک جاؤ۔ اور کہیں فرماتی ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے بھی اطاعت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی منشاء خدا بندی کے خلاف بولتے ہیں۔ اور کسی جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان کر دیں اپنی امت میں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ جب اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے، نتیجہ کیا ملے گا؟ کہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ وہاں بھی حکم ملا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور اس آیت میں اللہ نے قسم کھا کے فرما دیا، فرمایا فلا وربی کا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، لیس الامر کما یقولون، یہ بات ایسی ہرگز نہیں جیسے لوگ جاہل کہتی ہیں۔ وربی کا، مجھے تیرے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی آیت پہ غور کریں، اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو رب الانس والجن ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن یہاں رب کہتا ہے تیرا رب محمد مصطفیٰ، فلا وربک، مجھے تیری قسم رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان والے نہ ہوں گے، مومن یؤمنون، علماء نے فرمایا نہ اب ایمان والے ہوں گے نہ آئندہ ایمان والے ہوں گے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب ان میں اختلاف پڑ جائے، جب ان میں جھگڑا پڑ جائے، تو تجھے حکم بنا کے، تجھے حکم دینے والا سمجھ کے، تجھے فیصلے کرنے والا سمجھ کے، تیرے فیصلے پہ گردن جھکا دے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور صرف تیرا فیصلہ نہیں، تیرا فیصلہ بھی مانے، اور فیصلہ ماننے کے بعد ان کے دل میں بھی کوئی کرکری نہ ہو، ان کے دل میں بھی کوئی گرا نہ پڑے۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو حصہ دے دے جائیداد کا، لیکن دل میں خیال آئے کہ بھئی بس اللہ رسول کا حکم ہے، ورنہ لڑکی کو دینے کی کیا ضرورت تھی، لڑکیوں کا شادی ہم نے کر دی ہے، لڑکیوں کی پرورش ہم نے کر دی ہے، لڑکیوں کو جہیز ہم نے دے دیا ہے، پھر لڑکی سے کوئی نسب نہیں چلتا ہے، لڑکی لڑکے کا مقام نہیں پکڑ سکتی، بس اللہ کا حکم ہے، کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا نانا تیرے فیصلے کو مانے، ظاہر بھی مانے، باطن
دن بھی مانے، ان کے حق میں بھی ہو مانے، ان کے خلاف بھی ہو مانے، اور خوشی سے مانے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو تیرے حکم کے آگے سونپ دیں، اپنے آپ کو تیرے حکم کے آگے نیچے کر دیں۔ اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، میں نے اپنا نبی بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ بھیجا ہے، میں نے خاتم الانبیاء بھیجا ہے، میرے نبی کے حکم کے بغیر کوئی بات نہ کرنا۔ اگر جھگڑے ہو جائیں، اختلاف ہو جائیں، فساد ہو جائیں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹائے، کیا مانا قرآن سے پوچھیں، اللہ کے رسول کی طرف لوٹائیں، حدیث سے پوچھیں، اور قُلْ الْأَمْرِ سے پوچھیں، اگر دنیاوی معاملات ہیں اپنے حاکم کی اتباع کریں، اگر دینی معاملات ہیں علماء کی اتباع کریں، اور علماء جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ جب تک یہ ایمان نہیں بناؤ گے، فرمایا وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اپنے فیصلے اللہ کے حکم اتارے ہوئے پہ نہ کرے، فرمایا وہی تو کافر ہیں، وہی تو منکر ہیں، وہی تو میرے قرآن کے انکاری ہیں، وہی میرے مدنی کے فرمان کے انکاری ہیں۔ اور میرے نبی کی مختصر حدیث ہے، درود شریف پڑھے میں عرض کروں، بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، جہاں کھڑے بیٹھ جلدی کریں، حدیث یاد رکھ لیں، حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ہذا، بیٹھ جاؤ یار حاجی صاحب مہربانی، اور جہاں دین کے حلقے اور درس ہوں وہاں بھی منع ہے۔ اور صحابہ کی اتباع کا تو یہ عالم تھا کہ حضور میرے آقا خطبہ پڑھا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو فقہائے صحابہ میں ہیں، جن کی شان اتنی بلند ہے کہ ایک دفعہ باغ میں کھڑے تھے تو عبداللہ ابن مسعود کھجور پہ چڑھے تاکہ حضور کے لیے کچھ کھجوریں توڑ کے لے آئے، تو آپ کی پتلیاں مبارک بڑی بریک بریک تھی، تو ایک صحابی نے جب پتلیاں دیکھی تو ہنسی آ گئی کہ دیکھو یار کتنی بریک پتلی، انسان ہنس پڑتا ہے۔ حضور غصے میں آ گئے، ہمیں کون ہے جو ہنس رہا ہے؟ صحابی نے کہا یار سنا میری ہنسی نکل گئی، میں کیوں ہنسے ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا نا کہ عبداللہ بن مسعود کی پتلیاں بڑی بریک ہے، ہنسی آ گئی۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں ڈال دو، میرے اس صحابی کی پنڈلی ایک پلڑے میں ڈال دو تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، حضور خطبہ پڑھا رہے ہیں، وہ آ رہے تھے، حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ جوتی والے مقام پہ بیٹھ گئے۔ اب جمعہ ہو گیا، حضور نے بلایا، فرمایا عبداللہ بن مسعود میں نے تمہیں تھوڑا کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندے تم میرے جلیل القدر صحابی ہو، تم آگے آ جاتے، میں نے عمر سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا حضور جب آپ فرما دیں کہ بیٹھ جاؤ تو میری ضرورت ہے کہ میں پھر بھی آگے کھڑا ہو کے چلوں؟ جب آپ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ گئے، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے۔ ہمیں تو تعلیم حکم کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے یہ بات سنیں اور دماغ میں رکھ لیں، انشاءاللہ دعا بھی کریں، اللہ صحت دے، اللہ ہمت دے، اللہ توفیق دے کہ کل تو خیر جمعرات ہیں، جمعہ سے انشاءاللہ العزیز پھر عقیدے کے مسائل پہ انشاءاللہ بیان شروع ہوں گے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ ابھی تو سوال جواب باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ سارے انشاءاللہ ختم کر دیں تاکہ جن لوگوں کے مسائل ہیں وہ جلدی حل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے درس شروع کر سکیں۔ تو بہرحال ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دین میں نئی بات پیدا کرے جس پہ میری مہر نہ ہو، فرمایا ہوا رد، وہ مردود ہے، اللہ بھی قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ کا نبی یاد رکھو، کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آج مجھے خامند نے کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے برابر ہے. اب یہ مسئلہ سمجھ لو, یاد رکھو, کبھی کوئی بندہ کوئی مسلمان غصے میں آ کر اپنی بیوی کو ماں سے, بیٹی سے, بہن سے ایسے لفظ کبھی نہ بولے کرو. بہت سارے لوگ ہیں نا جھگڑا ہوتا ہے بھائی سے, اچھا میں تیرے گھر میں آؤں تو بیوی پہ طلاق, جھگڑا تیرا ہے طلاق بیوی سے. یہ کیا کی حالت ہے, کیا بے وقوفی ہے. اس لیے حاجی صاحبان مسئلہ یاد رکھ لیں کہ تین چیزیں بہت بڑی نازک ہیں. حضور نے فرما دیا ہے سلاسن ہد حضل ہن جدن و جد ہن جدن, کہ تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے, مذاق بھی حقیقت ہے. ان نکاح و طلاق و الارباط, حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے تم کہو مثلا مذاق مذاق میں, جی میں اپنی لڑکی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں, کہ جی میں قبول کرتا ہوں, مذاق کر رہے, نکاح ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی بندہ غصے میں آ کر, جوش میں آ کر, مذاق کے طور پہ ڈرامہ بنا کر, افسانہ بنا کر بی 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 کو طلاق دے, طلاق ہو گئی. طلاق کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بی بی سامنے ہو. طلاق کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جی میں نے طلاق لکھ کے بھیجی تھی, انہوں نے رجسٹری وصول نہیں کی. طلاق کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تم کورٹ میں جا کر گواہ, تیرے منہ سے طلاق نکلی بڑا نہ ہونا تے ہو گئی. اسی طرح اگر کسی کا غلام ہے اور وہ اپنے غلام کو مذاق مذاق میں کہا یار جاؤ تمہیں آزاد کیا, وہ آزاد ہو گیا, حضور نے فرمایا یہ تین لفظ ہیں, اللہ نے تیری بیوی تیرے لیے حلال کی ہے, اب تم اس کو حرام کرنے کے لیے طلاق سے کھیلتے ہو. اگر منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا صحیح ہے طلاق ہو جائے گی. اس لیے خدا کے لیے کبھی جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, بیوی کو علیحدہ کر دو, الگ کمرے میں سلا دو, ماں باپ کے گھر میں بھیج دو, بولنا بند کر دو, قدرے ضرورت مار بھی دو, لیکن طلاق کا لفظ کبھی زبان پہ نہ لایا کرو. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ کے ہاں سب سے حلال چیزوں میں مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے. جب کوئی بندہ عورت کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی بندہ نعوذ باللہ غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے تو میری ماں لگتی ہے, تو میری بہن لگتی ہے, تم میرے لیے آج کے بعد میں بہن کے برابر ہے, ماں کے برابر ہے, بیٹی کے برابر ہے, وہ حرام ہو جاتی ہے عورت. مسئلہ اچھی طرح ہمارے یہاں کا مذاق ہے جی, سو سو طلاقیں بھی ہو چکی ہیں, بیویاں بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, نمک زیادہ پڑ گیا طلاق, کپڑے دھونے میں دیر ہو گئی طلاق, خامد کی بات ماننے میں کوئی کوتاہی ہو گئی طلاق, کوئی سینکڑوں طلاقیں بھی دے چکے ہیں اور گھر بھی آباد ہے ماشاءاللہ, میاں بیوی بھی بس رہے ہیں. یاد رکھو جب بندہ تین طلاقیں دے دیتا ہے ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی ہے. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, اس کے بعد وہ عورت پہلے خامد پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرا نکاح کرے, دوسری شادی کرے, اور دوسری نکاح والا بھی اپنے منشے سے طلاق دے, وہ کرائے کا گھوڑا نہ ہو. اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل له, اللہ نے فرمایا حلالا کرنے والا کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے دین کو سن, جو اللہ نے کعبے میں بھیجا ہے کہہ دو الحمدللہ. اور میرا ایمان ہے ایک مسئلہ سیکھ جاؤ نا روز کا تو سمجھو درس میں آنا کام آ گیا. اچھا اسی طرح یاد رکھ لیں کہ شریف میں ملاقات ہوئی اور مجھے کہنے لگے کہ مکی صاحب مجھے الحمدللہ میں مسلمان ہوں آپ جانتے ہیں، لیکن میرے دماغ میں ایک خدشہ ہے، ایک خلل ہے اور بڑی مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، اور جب میں باہر جاتا ہوں، جب کافروں کے ملک میں جاتا ہوں، کبھی سیمینار ہوتے ہیں، کبھی بڑے بڑے وہاں اجتماع ہوتے ہیں، تو ایسے مسائل پر جواب دیتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ پوری توجہ سے بات سمجھیں۔ اس نے کہا حاجی بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک طلاق دے تو رجوع ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کہ اگر خدا نہ کرے اللہ بچائے منہ سے طلاق نکل گئی دے دی ایک دفعہ تو اس کے بعد رجوع کر لے، کیا مانا؟ دو گواہوں کے سامنے کہہ دے یا ویسے پھر بیوی سے سلو کر لے، آپس میں سلو کر لے، پھر دوبارہ میاں بیوی مل کے سو جائیں، بس طلاق ختم ہو گئی، رجوع جائز ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ نے ہر بندے کو تین طلاقوں کا حق دیا ہے، ایک دینے کے بعد رجوع کر لیا تو ایک والا حق ختم ہو گیا، باقی دو رہ گئی تیرے پاس۔ اور اگر طلاق دو دے دے تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن طلاق تین دفعہ دے دے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ ائمہ علماء میں اور بڑے بڑے محدثین میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک جگہ پر ایک ہی دفعہ تین دے تو وہ بھی ایک شمار ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تین تین ہی شمار ہوں گی، ایک ایک شمار ہوگی، دو دو شمار۔ اور دیکھو اسلام نے کتنا پابندی لگائی ہے، غور کرے اللہ غریب کو سمجھے۔ اگر عورت حیض میں ہے اسلام کہتا ہے طلاق نہ دو، عورت اگر حاملہ ہے پیٹ ہے بچہ ہے اسلام کہتا ہے طلاق مت دو، جس حیض کے پاک ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں ملے ہیں اسلام کہتا ہے طلاق مت دو۔ کیوں؟ سمجھے مجھے وجہ کیا ہے کہ حیض میں تو عورت مرد ویسے دور ہوتے ہیں، اسلام کہتا ہے حیض میں طلاق نہ دو، جب پاک ہو جائے۔ اچھا پاک ہونے کے بعد مل گیا ہے بردہ طلاق نہ دو، پتہ نہیں حمل ٹھہر جائے، تو طلاق دے دے، تیرا بچہ وہ پیٹ میں لے کے پھرتی رہے، نوکر ہے تیری۔ ایک دوسری بات اسلام کا منشا سمجھے، اسلام کہتا ہے جب عورت حیض میں ہو تو مرد میاں بیوی دور ہوتے ہیں، لیکن پاک ہو تو قریب ہوتے ہیں تاکہ طلاق نہ دے، پھر قریب ہو جائے، سلو ہو جائے، طلاق نہ ہو۔ حمل ہے طلاق نہ دو، جب تک بچہ پیدا ہوگا لگ رہے گا، سلو ہو جائے گی، طلاق نہ دو۔ اسلام کا منشا ہے طلاق نہ دی جائے۔ اب غد الحلال عند اللہ الطلاق، حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ ایک عورت ہے بد شکل ہے، بد عمل ہے، بد صورت ہے، اسلام کہتا ہے طلاق نہ دے، کوئی پتہ نہیں اللہ اس بد شکل سے تجھے کوئی عقل والا بچہ دے دے جو قیامت تک تیرا نام روشن کر دے۔ حضرت منا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ ان کی بیوی تھی اور بیوی بیچاری بڑی بد زبان تھی۔ دعا کرے اللہ ہر مسلمان کو بد زبان بیوی ان سے بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بیوی کو خاوند کے اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ ان کا ایک مرید تھا، خادم تھا، پٹھان تھا، انہوں نے بھیجا کے گلی سے جا کے مہمان آئے ہیں چائے لے آؤ۔ وہ گلی پہ گیا، بی بی کو کنڈی کھٹکھٹائی، کہا حضرت نے چائے منگوائی ہے۔ وہ تو بڑی بدزبان اور تیز عورت تھی، اس نے جناب جو شروع ہو گئی۔ اب جو واپس آیا بےچارا چائے لے کے، لال بھبو کا آگے پٹھان بندہ، یہ ماننے پہ آ جائیں تو کہتا ہے حضرت مرزا آپ ہمارا استاد ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا شیخ ہے، ہم کو ادب آتا ہے بات کرنے میں، خدا کا قسم ایسا بیوی میرا ہوتا تو بھی ٹکڑے کر دیتا. کہتا ہے حضرت یہ کیا ایسا بدزبان بیوی گھر میں رکھا ہے، کھول کے طلاق دو. ایسا تمہارا بیوی ہے، 500 گالی تم کو دیا، 1000 مجھ کو دیا. بعد عورتیں ہوتی ہیں نا زبان چلتی ہے گھوڑا دوڑا. حضرت مسکرائے، فرمایا میرے بھائی طلاق دے دوں تو پھر وہ کسی اور سے عدت کے بعد نکاح کرے گی، تو جو مصیبت میں بھگت رہا ہوں پھر کسی دوسرے کے گلے میں کیسے ڈالوں. ایک بات اور، دوسرا فرمایا خان صاحب مجھے جو یہ ولایت کے مرتبے ملے ہیں اسی بیوی کی وجہ سے ملے ہیں، وہ بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ شان اونچی کر دیتا. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ صبر کرے، طلاق نہ دو کسی حال میں. بہت سارے لوگ وہ کہنے لگا، جدی صاحب کہنے لگے مکی صاحب مشکل یہ ہے کہ طلاق دیتا ہے ایک یا دو یا تین مرد دیتا ہے اور صدا عورت کو دی جا رہی ہے کہ اگر پہلے شوہر سے سلو کرے تو پہلے دوسری جگہ شادی کرے. یعنی غلطی خاوند نے دی ہے کہ تین طلاق دی ہے، عورت نے تو نہیں دی. اچھا حاجیوں یہ بھی شکر کرو کہ میری بیٹیوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں، ورنہ یہ روز صبح ہمیں طلاق دے دیتی. شکر کرو عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں، کہہ دو الحمدللہ. نہ تو روزانہ ناشتے کے وقت ہمیں ایک طلاق روز پکڑوا لیتی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. وہ کہنے لگا جی اب بات سنیے، میری بات دماغ میں آ رہی ہے کہ طلاق کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے. لیکن حلالہ کون کروائے؟ تو میں کہا جناب عجیب بات ہے، غلطی مرد کرے سزا عورت بھگتے. کہ پہلے وہ کسی دوسرے کی بیوی بنے، اس کے بستر کی زینت بنے، اور پھر صرف نام کا بھی نکاح نہ ہو بلکہ صحیح معنی میں نکاح ہو، صحیح معنی میں مقاربت ہو، وہ دوسرا شوہر باقاعدہ مجامعت کرے، تو اس کے بعد وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلے شوہر کے گھر میں آئے، تو زیادتی تو مرد شریف کرے اور سدا سدا جو ہے وہ عورت بھگتے. یہ اسلام کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اتنے میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں. خیر میں نے اسے کہا، میں نے کہا جج صاحب گزارش یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لائڈ نکالے کے قانون میں تو بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں، لیکن محمد کے قانون میں آپ نے کوئی ایک ادنا سی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے، اس میں اسلام کا تو گناہ کوئی نہیں. جی کے اس میں کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بالکل فکت ہے اور بالکل کلیئر بات ہے. دو اور دو چار ہیں کہ طلاق مرد دے سزا ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ منشا نہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب عورت کو خامد نے تین طلاقیں دے دی ہیں، اب قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسری شادی نہ کرے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس بدبخت بندے نے تیری عزت نہیں کی، تیری تکریم نہیں کی، ایک طلاق پہ صبر نہیں کیا، دو پہ صبر نہیں کیا، تین تمہیں دی ہیں، ایسے شوہر کے گھر میں نہ جاؤ، دفع کرو اس کو. اسلام تو اس کی حمایت کر رہا ہے. اگر وہ عورت پہلے شوہر کے پاس جانے پہ رضا مند ہو رہی ہے تو خود سزا بھگت رہی ہے. اسلام نے تو نہیں کہا کہ راضی ہو جائے. اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں جناب میں تو اسی کے پاس جانا چاہتی ہوں، اللہ نے فرمایا نہ جاؤ. نہیں جی میں نے تو جانا ہے، نہ جاؤ. نے کہا نہیں جانا، کہا دوسری شادی کرو، تاکہ جب نیا شوہر ملے تو خدا کرے اسی سے دل لگ جائے، جان چھوٹے پہلے تو بھول جائے. اور اگر اس نے بھی طلاق دے دی گزارے، اتنے میں عقل آ جائے کہ میں کھلونا بن گئی ہوں، کبھی وہ طلاق دیتا ہے کبھی یہ طلاق دیتا ہے، تاکہ اب جذبات میں فیصلہ نہ کرے، عقل سے اسلام اور قرآن کے مطابق فیصلہ. یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ جس نے اسے پھوک کی طرح پھینک دیا تو پھل دینا چاہتی ہے. تو اس نے کہا ہاں جی بات اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام کا تو فیصلہ حق ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نہیں سمجھے. جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب میں آج بڑا غصے میں تھا، جوش میں تھا، بالکل گالیاں دیتے دیتے میرے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، لیکن جناب بڑے غصے میں دے دی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مولوی کوئی رعایت کرے گا کہ غصے میں شاید طلاق نہیں ہوتی ہوگی، لیکن وہ بے وقوف نہیں سمجھتا کہ طلاق جب بھی دے گا کوئی غصے میں دے گا، کبھی عشق اور پیار میں بھی کسی نے طلاق دی ہے نہ. ایمان سے کہیں ایسا واقعہ گزرا ہے کبھی آپ کی آنکھوں میں کہ خامن نے کہا ہو مجھے آپ پہ بڑا پیار آ رہا ہے بطور حدیعہ طلاق قبول فرمائیے؟ ایسا کبھی ہوا؟ اور جب ہوگا جھگڑے میں ہوگا نا، ناراضگی میں ہوگا، غصے میں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بندہ کہہ بیٹھے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو، بہن کے برابر ہو یا بیٹی کے برابر ہو، وہ عورت حرام ہو جاتی ہے. جاہلیت میں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، حلال ہونے کا رستہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اسلام نے رستہ نکالا ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے. وہ کفارہ کیا ہے؟ کہ ایک غلام خرید کر کے آزاد کرے. اگر غلام نہیں ملتا ہے 60 روزے رکھے، اگر وہ بھی نہ رکھ سکے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کفارے کے بعد اب بیوی پھر حلال ہوگی. اللہ نے سزا رکھی تاکہ آئندہ کبھی ایسے زبان سے لفظ نہ نکالے. اچھا جی وہ بیوی ہے، ایک بیوی حضور کی خدمت میں آ گئی، بڑھیا ہے، عورت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آیا میں نے کیا کہا تھا؟ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اچھا پڑھنے کو ہم اللہ ہوں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا تم میرے لیے ماں کے برابر ہو. انت علیہ کا ظہر امی، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے چاند سے بیٹے ہیں، میری جوانی کو وہ کھا گیا ہے، میرا پیٹ بچے جن جن کے کمزور ہو گیا ہے، اب اس بڑھاپے میں میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اس نے بھی حرام کر کے مجھے گھر سے نکال دیا، مہربانی کر کے حضور میرا فیصلہ فرمائیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ بی بی ما انزل اللہ فیک شیئا، تیرے بارے میں کوئی قرآن میں حکم نہیں اترا، میں فیصلہ جب تک اللہ حکم نہ دے نبی بھی فیصلہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اب دیکھو تم نے حج کیا ہے، 8 کے بجائے 9 الفاظ میں جانا ہے، کوئی 8 میں جائے حج نہیں ہوگا، سارا سال الفاظ میں بیٹھا رہے، 9 ذی الحج کو نکل آئے حج نہیں ہوگا. 10 کو کنکری مارنی ہے، 11 کو مارنی ہے، 12 کو مارنی ہے، 13 کو مارنی ہے، کوئی 14 کو مارے تو جائز نہیں ہوگا، 15 کو مارے تو جائز نہیں ہوگا. کہ دن مقرر کرنے کا، عید مقرر کرنے کا، اضحیٰ مقرر کرنے کا، حج مقرر کرنے کا، یہ سارا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے، یہ کسی مولوی کے اختیار میں نہیں کہ آج 12 منا لیں، آج 11 منا لیں، آج عرس منا لیں. ذوالحجہ منا لیں، آج ساتواں منا لیں، آج 22 رجب کے کونڈے منا لیں، یہ اللہ کی شریعت کا مقابلہ ہے، محمد کی سنت کے مقابلے پہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ یہ فیصلے کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ ہاں جی، بس یہی معنی ہے، یہ نہیں کہ خیرات نہ کرو، سارا سال خیرات کرو۔ کس نے منع کیا ہے آپ کو خیرات نہ کرو؟ سارا سال درود پڑھو، سارا سال حضور کی سیرت سنو، سارا سال شمائل تو کتابیں لے کے میرے مدینے کی سیرت پڑھیں، حضور کی صورت پڑھیں، حضور کی صفات کا ذکر کریں، حضور کی شان کا ذکر کریں، آپ کے کمالات کا ذکر کریں، آپ کے جمال کا ذکر کریں، آپ کے جلال کا ذکر کریں، آپ کے نوال کا ذکر کریں، آپ کے ہر اقاف سکنات افعال اقوال اعمال کا ذکر کریں، سارا سال ذکر کر، دن کو ذکر کر، رات کو ذکر کر، منع نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانا منع ہے، اپنی طرف سے سالگرہ بنانا منع ہے، اپنی طرف سے ہیپی برتھ ڈے منانا منع ہے، اپنی طرف سے تیسرے کے کل کرنے منع ہے، اپنی طرف سے چلیے کرنے منع ہے، اپنی طرف سے 22 کے کونڈے کرنے منع ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ شریعت بنانے کا تجھے اختیار نہیں ہے، یہ میرا اختیار ہے، فرمان میرا ہوگا، زبان محمد کی ہوگی۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی چھوٹی سی باتیں ہیں، دین کو سمجھ لو۔ کہتے ہیں وہاں بھی ہیں قبر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، قبر پہ بوسہ نہیں دینے دیتے، ہم تو رکن یمانی پہ بوسہ نہیں دینے دیتے، ہم تو رکن عراقی پہ بوسہ نہیں دینے دیتے، ہم تو رکن شامی پہ بوسہ نہیں دینے دیتے، ہم تو مقام ابراہیم پہ بوسہ نہیں دینے دیتے، ہم تو ملتزم پہ بوسہ نہیں دینے دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ میرے مدنی نے بوسہ صرف حجر اسود پہ دیا ہے، سینہ ملتزم پہ لگایا ہے، نماز مقام ابراہیم پہ پڑھی ہے۔ جو نبی نے کیا وہ سنت ہے، جو نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خدا کے لیے دین سمجھو، جھگڑوں میں نہ پڑو، جی وہاں بھی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ الحدیث ہے، بالکل جھگڑے میں نہ پڑو، سب کلمے پڑھنے والے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اللہ کے تابع ہیں، فرمان رسول کے تابع ہیں۔ ائمہ کا کام کیا ہے کہ جیسے مالی باغ میں کہیں چمیلی کا پھول دیکھتا ہے، کہیں گلاب کا پھول دیکھتا ہے، کہیں نرگس کا پھول دیکھتا ہے، کہیں رات کی رانی کا پھول دیکھتا ہے، کہیں دن کا راجی کا پھول دیکھتا ہے، توڑ کے گلدستے بنا کے گلاسوں میں سجا کے تیری ٹیبل پہ لگا دیتا ہے، تیری آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طرح فقہا ہے، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، قراء ہیں، کسی نے قرآن کو یاد کیا ہے، کسی نے ترجمہ پڑھایا ہے، کسی نے حدیثیں جمع کی ہیں، کسی نے حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے حدیثوں سے موتی نکالے ہیں، اور وہ موتی سجا کے حضور کی امت کے آگے رکھ دیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے جو قرآن کے مطابق ہو لے لو، جو حدیث کے مطابق ہو لے لو، جو نبی کے فرمان کے خلاف ہے پھینک دو۔ اس لیے سمجھے دین کو۔ بی بی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں بوڑھی ہو گئی، خامد حرام کر دیا، حضور میں کہاں جاؤں؟ حضور نے کہا بی بی تیرے بارے میں کوئی قرآن نہیں اترا، میں کیسے فیصلہ کروں؟ اچھا وہ عورت ہے بیچاری، بوڑھی بھی ہے، جوش میں بھی ہے، دیکھا نہیں ماشاءاللہ حج میں کیسے سب سے زیادہ جوش بوڑھے آدمی کو ہوتا ہے، جوں جوں آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا جوش جوان ہوتا جاتا ہے ماشاءاللہ، باقی کام کا تو رہتا نہیں، پھر گالیاں نہ دے تو کیا کروں؟ یہ تو قرآن ہے نا، من نو امر ہم نقی سفل خلق، عمر بڑی ہوگی تو چھیٹا ہو جائے گا، جیسے بچہ ہوتا ہے نا کابو نہیں ہوتا، اسی طرح پر بوڑھے کا بھی وہی مقام آ جاتا ہے, اس کو بھی پتا نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب جناب وہ بوڑھی جو ہے وہ تو جناب گرم ہو گئی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ساری دنیا کے فیصلے قرآن میں موجود ہیں, جہاد کے فیصلے موجود ہیں, نماز کے فیصلے موجود ہیں, روزے کے موجود ہیں, زکات کے موجود ہیں, حج کے موجود ہیں, حیض کے موجود ہیں, حلال حرام کے موجود ہیں, چوری کے موجود ہیں, قاتل کی سزا موجود ہے, ایک میرا مسئلے میں قرآن کیوں نہیں آیا؟ نبی سے جھگڑ رہی اور حضور مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دعا کر اللہ ہمیں حضور کی سنت اور حضور کی زندگی نصیب کرے. ابھی بھی مان در اللہ فی کی شیا, حضور نے فرمایا ابھی بھی کیوں لڑتی ہو, کیوں جگڑتی ہو, جب اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ اچھا ابھی بھی اور غصے میں ہوں, اچھا یا رسول اللہ جا رہی ہوں, آپ میرا فیصلہ نہ کریں, میں جا کے اللہ کو شکایت کرتی ہوں, درخواست دیتی ہوں, بالکل آپ نے آخری اتھارٹی کے پاس جا رہی ہوں. اللہ اکبر, بی بی گھر سے نکلی, اللہ نے جبریل بھیج دیا. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو جھگڑ رہی تھی. بی بی عائشہ فرماتی ہے میرا حجرا ہے, میرا گھر ہے, میں گھر میں موجود ہوں جب بی بی جھگڑ رہی ہے, لیکن کہتی سبحان الذی وسع سماؤہ فوق العرش, کہتی ہے میرا مولا پاک ہے تیری ذات, تیری شان سماعت نرالی ہے, تو نے عرشوں پہ بات سن لی, ایسا ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں سن سکی. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سننے والا, اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی بلا کے فیصلہ سنا دو. جو ظہار کرتی ہے وہ ماں کہنے سے عورت ماں نہیں بن جاتی, لیکن شرط ہے کہ کفارہ ادا کرے, آئندہ حلال کو حرام نہ کرے, آئندہ بیوی کو بہن نہ کہے, بیوی نہ کہے, ماں نہ کہے, ایسی غلط بات زبان سے نہ نکالے. کفارے کے بعد بیوی حلال ہے, تو اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا مدنی نہیں بولتا جب تک میں وحی نہیں کرتا ہوں, میرا وحی آتا ہے تو وہ میرا مدنی فیصلہ سناتی ہے. سن لو جو میں نے آیت پڑھی ہے, ایک آدمی ہے یہودی ہے, اس کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہے, لیکن وہ مسلمان جو ہے نام کا مسلمان ہے, منافق ہے, اوپر سے مسلمان ہے اندر سے مسلمان نہیں ہوا ہے, اس کے دو پیسے کا جھگڑا ہے. یہودی کہتا ہے کہ چلو حضور کی خدمت میں چلیں, محمد رسول اللہ کی خدمت میں چلیں, جو فیصلہ کرتے ہیں نبی ہیں, اور تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے. لیکن منافق کہتا ہے نانا کعب ابن الاشرف کے پاس جائے, وہ کہتا ہے ہرگز نہیں, تیرے نبی کے پاس جائے, چونکہ وہ منافق ہے. آخر حضور کی خدمت میں آ گئے, حضور نے بات سنی, لیکن حضور پاک نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اس کا حق ہے فیصلے میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا مسلمان ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, کافر ہے, فیصلے کا حق. اللہ اکبر, جب فیصلہ ہو گیا اس کے خلاف ہو گیا، یہودی کے حق میں ہو گیا۔ تو یہودی کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ بس حضور مصروف بیٹھے تھے اور پوری توجہ نہیں فرما سکے، ایسا کریں کہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، ذرا ان کو دوبارہ فیصلہ کرواتے ہیں۔
یہودی نے کہا چلو۔
اچھا، اس کا خیال کیا تھا منافق کا کہ حضرت عمر جو ہے بڑا جوش والا ہے، جلال والا ہے، اور یہودیوں سے بغض کرنے والا ہے، وہ تو کبھی یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، حضور تو رحمت ہے۔ حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے دونوں کی بات سنی، اس کے بعد پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے یہودی، ہاں جی یہودی ٹھیک کہتا ہے، لیکن حضور مشغول تھے اور میری بات پوری نہیں سنی، آپ میرا فیصلہ دوبارہ کر دیں۔ عمر نے فرمایا ٹھہر جاؤ، فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں گئے، تلوار اٹھائی، جلدی سے باہر آئے، تلوار کھینچی، منافق کی گردن اڑا دی۔
وہ تو سارے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا کہ مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا، حضرت عمر نے قتل کر دیا، حضرت عمر نے قتل کر دیا۔
حضور کی خدمت میں اطلاع گئی، حضور نے فرمایا بلاؤ عمر، یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان کلمے پڑھنے والے کو بات کی۔ حضرت عمر جب دربار میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا قتل طرف سے اللہ کے بندے، تم نے ایک بندے کو مار دیا، مسلمان کو، کلمے پڑھنے والے کو۔
حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری بات سن لیں اور جو مرضی ہے سنا۔
اے بندے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اب اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد ہمارا تمہارے پاس اپیل ہے، دوبارہ فیصلہ کرو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو محمد مدنی کا فیصلہ قبول نہ کریں، عمر کے پاس پھر تلوار ہے اور کوئی فیصلہ نہیں۔ انہوں نے کہا حضور میری کورٹ میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اپیل شبیل کی، میرے پاس تو ایک اپیل ہے کہ جو محمد مدنی کے آگے گردن نہ جھکائے، وہ گردن نہ رہے دنیا میں۔
حضور غصے میں ہیں، حضور نے فرمایا عمر کچھ ہو جائے، لیکن ظاہر میں تو کلمہ پڑتا تھا نا،
اب باطن کے معاملے تو اللہ کے سپرد ہوتے ہیں نا، شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر میں تو کلمہ پڑتا تھا، تم نے بندہ اللہ نے قرآن ڈال، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی، مجھے عمر کا فیصلہ قبول ہے۔
اللہ اکبر۔
اللہ نے فرمایا میرا بدنی، عمر کو کچھ نہ کہو، مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں جو تیرے فیصلے کو نہ مانے۔ حضور نے فرمایا عمر، اللہ نے آسمانوں سے تیری بریت کا فیصلہ کر دیا ہے، اب تجھے کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرما دیا کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جو جھگڑا ہو جائے، جو لڑائی ہو جائے، مال میں ہے، متاع میں ہے، اولاد میں ہے، نکاح میں ہے، طلاق میں ہے، اطاعت میں ہے، عدد میں ہے، بیع میں ہے، شراء میں ہے، بس جس پہ محمد مدنی کی مہر لگ جائے، جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب حاجیوں مہربانی کر کے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ، اللہ نے تمہیں مغرب کی نماز کعبے میں نصیب کی ہے اور عشاء کی انتظار میں بیٹھے ہو، اور جس کعبے میں لاکھوں کے ثواب ملتے ہیں، ساری زندگی بندہ دل میں کہتا ہے کہ یا اللہ نماز پڑھتا ہوں اور میرا چہرہ تیرے قبلے کی طرف ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے آج میں راضی ہو گیا، اسی قبلے میں تمہیں کھڑا کر دیا کہ آنکھوں سے دیکھ لو۔ عرفات نصیب کیا ہے، عرفات کے دن میں اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے کہ کہ میرا مدنی آج کے دن ہم نے تیرا دین کامل مکمل کر دیا ہے. تم تو یہ آیت پڑھتے ہو گے, قرآن میں کبھی غور نہیں کیا ہوگا. ایک یہودیوں کا عالم آیا حضرت عمر کو کہنے لگا کہ امیر المومنین عمر خدا کی قسم ہے اگر ایسی آیت اللہ ہمارے نبی موسیٰ پہ اتارتے ہم اس دن عید مناتے, خوشیاں مناتے اور قیامت تک کے لیے ہم اس دن کو محفوظ کر لیتے, لیکن تم مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا ہے. حضرت عمر نے کہا یہودی سے, او جاہل تجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتری ہے؟ کا نہیں کا یوم الوقوف عرفات کا دن تھا, جمعہ کا دن تھا. اللہ نے مومنوں کے لیے دو عیدیں جمع کر دی تھی, ایک عرفات والی عید ایک جمعہ والی عید. مسلمانوں نے تو دو عیدیں منائی ہیں, تم ایک عید کی بات کرتے ہو؟ ایمان سے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا یا دین میں کچھ باقی ہے؟ سیدھی بات کریں, کعبے میں بیٹھے ہیں اس میں مکی کے مولوی مکی کا نام نہ لیں, نہ کسی وہابی بریلوی دیوبندی کا نام لیں, بالکل خدا کے کعبے میں اللہ نے تمہیں حاجی بنایا ہے, کعبہ نصیب کیا, اللہ نے مدینہ نصیب کیا, جو نہیں گئے اللہ ان کو نصیب فرما دے. اللہ نے تمہیں منا عرفات مزدلفہ سارے مناسب نصیب کیے, خدا کے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. اللہ کے نبی کا دین حضور کی زندگی میں حجت الوداع میں عرفات میں جبریل یہ آیت لے کے آیا, مہر لگ گئی, دین مکمل ہو گیا کہ نہ مکمل؟ ہاں جی
مکمل ہو گیا,
دین مکمل ہو گیا یا کچھ چھوٹا موٹا کام رہ گیا؟
مکمل ہو گیا.
ہاں جی
مکمل ہو گیا.
اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے کام مکمل ہو گئے, چھوٹے چھوٹے رہ گئے. ہاں جی اچھا اب بھی ہر باری کر کے مجھے بتاؤ کہ بارہ ربیع الاول کو جو تم میلاد مناتے ہو یہ دین ہے یا دین نہیں ہے؟ اگر دین ہے تو پھر قرآن اور حدیث میں ہونا چاہیے کہ دین مکمل. ہاں جی ٹھنڈے دل سے بالکل غور کر کے سمجھیں کہ دین مکمل ہو گیا حضور کی زندگی میں. اگر یہ دین ہے اور حضور نے پھر نہیں بتلایا ہے تو اس کا الزام کس پہ لگا رہے ہو؟ کہ اگر یہ دین ہے تو نبی دین پہنچانے کا پابند ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اگر میلاد منانا دین ہے, اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا دین ہے, اگر اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا دین ہے, اگر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا دین ہے, اگر مردے کی قبر پہ اذان دینا دین ہے, اگر اس کی کفن پہ آیت الکرسی لکھنا دین ہے, اگر اس کی قبر پہ کفن پہ کفنی پہ بعض آیتیں لکھنا دین ہے, اگر جنازے کے بعد والی دعا جو ہے وہ دین ہے, اگر تیسرے کے دن کل منانا دین ہے, سات جمعہ راتیں منانا دین ہے اور چالیسواں منانا دین ہے تو قرآن میں دکھائیں یا حدیث میں دکھائیں, اور اگر دین نہیں ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ اچھا یاد رکھیں حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ ہاں جی نام ایسے لے لو جیسے رشتے دار ہو, رضی اللہ عنہ. اور نبی کا صحابی ہے شان والا, وہ شان والا کہ جس کو نبی پاک بلا لے کہتے ہیں یا بلال رضی اللہ ادھر آؤ. میں جب معراج میں گیا, میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو تیرے چلنے کی آوازیں مجھ سے پہلے اتر آ رہی تھیں. یہ ہے بلال, کہہ دو رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ. اور حضور پوچھ رہے ہیں بلال کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کو ایسا پسند آیا ہے کہ معراج والی رات میں نے تیرے چلنے کی آوازیں جنت پہ سنی ہیں؟ حضرت بلال نے کہا حضور میں تو آپ کا غلام ہوں, میرا کیا عمل ہو سکتا؟ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بے وضو نہ رہوں, اور جب وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. حضرت فرمایا اللہ کو یہی تیرا عمل قبول ہو گیا ہے. حضور کے مؤذن کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے کرو بلال کے قدم کے برابر بھی نہیں. کیوں کہ بلال کون ہے؟ اللہ بھی صاحب رسول جو حضور کا صحابی ہے, پھر صحابی کا کون مقابلہ ہے؟ حضور کا مؤذن بلال ہے, اور دوسرا مؤذن کون ہے؟ ایک دو آدمی بولے ہیں, باقی مسلمان بھی امان اللہ. اچھا, پیرانے پیر کی دودھ کے خلاف تقسیم ہوتی ہے, گیارہویں شریف وہ تو یاد ہے نا, نہ منا میں گیارہویں کو کیا کرتے رہے ہو؟
کنکر مارتے ہیں
نہ, وہاں دودھ پیتے ہو یہاں کنکر مارتے ہو, کہ عقل تو کرو. اب سمجھے جی, دوسرا مؤذن ہے ابھی محضورا, تیسرا مؤذن ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. ابھی محضورا کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں کافر تھا, حضور کا قافلہ اترا ہوا تھا, جب بلال اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم سارے کافر لڑکے اکٹھے ہو کے بلال کا مذاق اڑاتے اللہ اکبر اللہ اکبر نقل کرتے تھے. حضور نے صحابہ کو فرمایا ان کو پکڑ کے لے آؤ, ہم سب لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے. آپ نے فرمایا ایو کم انڈا سوگن, تم میں وہ سب سے زیادہ کون زیادہ چیخ رہا تھا, کس کی آواز زیادہ تھی؟ میں نے کہا میں یا رسول اللہ. میں حضور ہوئے سب کو چھٹی دے دے اس کو رہنے دو. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ میرے سامنے. حضور نے فرمایا دیکھو اب میں اذان کہتا ہوں, کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, اب کیسے ڈر کے مارے کیسے نقل کرے. حضور نے فرمایا میں جو حکم دے رہا ہوں کہ میں اذان کہتا ہوں کہتے جاؤ, اب وہ ڈر کے مارے کہ اللہ اکبر اللہ, نہیں زور سے کہو, سب چیز رہے تھے اب زور سے کہو. جب اذان ختم ہوئی حضور نے فرمایا ابھی معذور جاؤ. اس نے کہا حضور کہاں جاؤں, اب کلمہ ہی پڑھا دو, اب تو اذان اندر چلی گئی ہے ابھی نکلتی. حضرت بلال نے اذانیں دی ہیں سفر میں حضر میں, ابھی محضورہ مکے میں اذانیں دیتے رہے, عبداللہ ابن ام مکتوم مدینے میں اذانیں دیتے رہے, خدا کے کعبے میں. میں تمہیں درخواست کرتا ہوں اگر ایک دن بلال نے صلاۃ السلام اذان سے پہلے پڑا ہے, کوئی مائی کا لال مجھے دکھا دے, میں کل سے اعلان کر دوں گا کہ جائز ہے. حضرت بلال نے ایک اذان دی ہے, مکے میں دی, بدر میں دی, حضر میں دی, سفر میں دی, وہ اذان سب نے سن لی, صلاۃ و سلام صرف تم نے سنا ہے. اس لیے یاد رکھو جب تک دین کے مسئلے میں قرآن اللہ کا ہوگا, زبان محمد کی ہوگی, مہر نبی کی ہوگی, نہیں ہوگی تو دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی مسئلہ بنائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور جو اللہ اللہ کے نبی کے حکم پہ ایمان نہ لے آئے اور اس کو گردن جھکا کے تسلیم نہ کرے, اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں محمد مدنی تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے. دعا کر اللہ ہم سب کو مومن بنا دے, اللہ ہمیں سب کو حضور کے فیصلے پہ جھکا دے. کل تو جمعرات ہے, درس انشاءاللہ چھٹی ہوگی, پرسوں اللہ کی رحمت سے درس انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. دعا فرمائے اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے, یا اللہ فلسطین کی آزادی کا فیصلہ فرما, یا اللہ حرمین شریف ہے کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما, یا اللہ صادمین حرمین کو محفوظ فرما, یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں جس ملک میں ہیں جس جگہ میں ہیں, بر میں باہر میں فضا میں ہوا میں پہاڑ میں, ان کی جان مال آب عزت کی حفاظت فرما, یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما, یا اللہ کفر کا بول کالا فرما. رب العالمین آمین.